السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 44. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف. أُوتُوا نَصِيبًا, جو دیے گئے کچھ حصہ. من الكتاب, کتاب میں سے. يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ, جو بدلے میں لیتے ہیں یا خریدتے ہیں گمراہی. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّ السَّبِيلَ, اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ, ہٹ جاؤ. یہاں پر اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے اور خصوصاً یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین, یہود, مسلمان, تمام لوگ موجود رہتے تھے. اور یہود خاص طور سے جب اللہ کے رسول کی مجلسوں میں آتے تو ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا تھا. اسی لیے آپ روایت سے یہ بات دیکھیں گے کہ یہود 10 یا 12, اس سے زیادہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے. یعنی 20 کے اندر کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 20 کے اندر ہی اندر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اس سے زیادہ لوگوں نے نہیں. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ آ کر مسلمانوں کی مجلس میں شرارت اور فتنہ پیدا کریں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے, اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں جن کو کتاب میں کا ایک حصہ دیا گیا تھا. اور ایک حصہ دیا جانے سے مراد کیا ہے, اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آلریڈی تم کتاب کا ایک حصہ گم کر چکے تھے. ہم جانتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ان کے اوپر, جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی ہے ان کی ہسٹری, کے ٹیٹس اور بخت نصر نے حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی, اور تورات اس وقت گم ہو گئی تھی. تو دو دفعہ تو تورات گم ہوئی. آج جو تورات ہے, ایکچوئل تورات جو نازل ہوئی تھی وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی, اور اصل تورات دو دفعہ گم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے, اور انہی ترجموں پر ان لوگوں نے انحصار کیا, یعنی اسی پر یہ ڈیپینڈ ہو گئے. اور آج جو تورات یا انجیل پائی جاتی ہے, تو انہوں نے دونوں کو ملا دیا ہے. تورات اور انجیل کو ملا کر اس کو یہ لوگ بائبل مقدس کا نام دیتے ہیں. اور تورات کو کہا جاتا ہے عہد نامہ عتیق, اور انجیل کو یہ لوگ کہتے ہیں عہد نامہ جدید, کیونکہ انجیل بعد میں نازل ہوئی نا, اس لیے عہد نامہ جدید اس کو کہتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو تحریف ہوئی ہے, بہت الگ الگ قسم سے تحریف ہوئی, آگے کی آیت میں دیکھیں گے ہم انشاء اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر جو بات بتانے کا مقصد ہے کہ خود تو انہوں نے کتاب کو گم کر دیا, یا کتاب کا کچھ حصہ ان کو دیا گیا تھا, ایک حصہ خود ہی گم کر دیا, اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈالا. اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو ساری دلچسپیاں تھیں وہ کس سے تھی؟ ان کو دینداری سے کوئی مقصد نہیں تھا. یہود کو یہ صرف الفاظ کے ہیر پھیر میں لگے رہتے, اور نئے نئے قسم کے فتووں سے موشگافیاں کرتے رہتے تھے. یعنی ایک نئی چیز لانے کی کوشش کرتے تھے کہ اچھا اس طرح سے اور اس طرح سے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ٹی وی پر آئے دن اس طرح کے, یعنی ایک معمولی شخص بھی جو جس کا کوئی کہیں کوئی دینی ادارے سے تعلق نہ ہو, جیسے دیوبند ہے, بریلوی مکتب فکر ہے, الگ الگ قسم کے مکتب فکر ہے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہی جو نیوز آ رہی تھی چینلز پر کہ جس نے کسی کا نکاح اگر کوئی بریلوی یا دیوبندی یا کوئی اور مکتب فکر نے پڑھایا ہو تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوا, تو نکاح کی جو ہے تجدید کی جائے, اور دوبارہ کوئی گاؤں اور دیہات میں کئی نکاح ڈبل کیے گئے. تو اسی طرح کے معاملات یہ یہودیوں میں ہو گئے تھے کہ بس نئے نئے فتوے لاتے رہتے, ایسی موشگافیاں کرتے رہتے, اور اصل دینداری سے ان کو کوئی غرض, کوئی مقصد نہیں تھا. تو اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ خود بھی گمراہ ہوئے, یہ گمراہی خریدی انہوں نے خود جان بوجھ کر, اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک کال کے مطابق کہ اتنا عجیب ان کا حال ہو گیا تھا یہودیوں کا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کال ہمیں ملتا ہے, بہت مشہور کال ہے یہ, کہ یہ اونٹ تو نگل جاتے ہیں لیکن سونف اور زیرے کو چھانتے پھرتے ہیں اور اس کی زکات پوچھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے, کہ بڑی بڑی چیزیں جو حلال اور حرام ہیں, جیسے سود ان کے یہاں جائز تھا, ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا ان کے یہاں جائز تھا, اپنے ہی لوگوں کو قیدی بنانا ان کے یہاں جائز تھا, اپنے ہی لوگوں سے جنگ کرنا ان لوگوں نے جائز خود کر لی تھی, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اٹک گئے تھے بس. جیسے ہمارے ہوتے نا نماز میں ہاتھ اوپر نہیں نیچے باندھو, نیچے نہیں اوپر باندھو, اتنے بار اللہ اکبر کو اتنے, یعنی جو چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں دین میں, اصل چیز کیا ہے, مین چیز کیا ہے کہ انسان اللہ اور آخرت کے دن کو مانے, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر ایمان لائے, قرآن کو مانے, اس پر عمل کرے. جو چھوٹی موٹی چیزیں دین کی, اس میں ہم اگر اٹک کر رہ جائیں گے, دینی موشگافیاں کرتے رہیں گے, فتوے جاری کریں گے, فلاں کی تو نماز ہی نہیں اور فلاں کی نماز ہو گئی, تو یہ سب کیا ہے, یہود بھی انہی چیزوں میں اٹک کر رہ گئے تھے, جس کی بنا پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے کہا تھا کہ اونٹ تو نگل جاتے ہیں اور سونف اور زیرے کو چھانتے پھرتے ہیں. تو سمجھ آئی نا بات, کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں حلال اور حرام کی وہ تو پابندی نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اٹکے رہ جاتے ہیں. تو یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے, واللہ اعلم بأعدائکم وکف باللہ ولیا وکف باللہ نصیرا. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے, تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مدد کا وعدہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کتنی بھی دشمنی کر لیں, تمہاری محفلوں میں آ کر کچھ بھی فتنہ انگیزیاں کریں, تمہارے خلاف کچھ بھی کام کریں, اللہ کافی ہے مدد کے لیے آپ کے لیے. تو اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے, آپ اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں, اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, تو دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتا آپ کا, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا آگے بھی سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی جب اس کے اوپر استقامت سے جم جاتے ہیں اللہ کو رب ماننے کے بعد, تو پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے آپ نہیں یقین کر سکتے, آپ کو کہیں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اللہ کے دین کی خاطر آپ کچھ ہمت کر رہے ہیں یا کچھ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے, من الذین ہادوا یحرفون الکلیم عن مواضعہ ویقولون سمعنا واسمعنا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین. اب یہ ایک اور ان کا جرم بتایا جا رہا ہے, وہ لوگ جو یہودی بن گئے ہیں, یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع اور محل سے بدل دیتے ہیں, پھیر دیتے ہیں, اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں, سمعنا واسمعنا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا, اس کی بجائے اگر وہ سمعنا واطعنا اور اسمع اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی. یہاں پر ان کی اور ایک جو کہنا چاہیے کہ بدتمیزی یا بد تہذیبی تھی یا ان کی فتنہ انگیزی تھی, اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کا لفظ آیا ہے, حرف یحرف تحریف, یہ حرف اس کا روٹ ورڈ ہے ر ف, اور حرف آپ جانتے ہوں گے ہم روز مرہ اس میں استعمال کرتے ہیں, جو لیٹر ہوتا ہے جس سے الفاظ بنتے ہیں اس کو حرف کہتے ہیں, تو وہ الفاظ کا الٹ پھیر کر دیتے ہیں یا لفظوں کا یا لیٹر کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہاں کی کہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ تھی. اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں, پہلا تو یہ ہے کہ اصل جو کتاب کے الفاظ ہیں اس کو ہی بدل دیتے ہیں, اس میں ہی چینجز کر دیتے ہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الفاظ بتائے جاتے ہیں کتاب میں اس کے معنی یا اس کی تفسیر یا اس کی تعویل جو ہے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں, کہ اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, یہ اس کو الٹ پھیر کر کے اپنی مرضی کی تعویل پیش کر دیتے ہیں. اور تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر قرآن سنتے ہیں اور سن کر اس کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں یا لوگوں کے پاس جا کر کچھ اور کہتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول کی مجلس یا صحابہ کرام کی باتیں سنتے ہیں, واپس جا کر لوگوں میں غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں کہ بات کچھ کہی جاتی ہے اور اپنی شرارت سے اس کو کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلائی جائیں. اب یہاں جو بات آئی ہے, یقولون سمعنا واسمعنا, وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ لوگ آیا کرتے تو آپ دیکھیں کہ سواد اور توہ جو ہے دیکھا جائے تو بہت قریب سے نکلتے ہیں, دونوں بھی موٹے حروف ہیں. تو یہ لوگ اپنی زبان کو توڑتے مروڑتے اور ایسا کہتے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سمعنا اور اطعنا کہا ہے, لیکن وہ توہ کی جگہ کیا کر دیتے تھے, سواد لگا دیتے تھے. کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہہ رہے ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, لیکن ایکچولی وہ یہ نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے یا ہم نے نافرمانی کی. پھر اسما کہتے تھے وہ, اس کے جو معنی آتے ہیں اسما ہماری بات سنیے, یعنی جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھنا چاہتے تھے کہ ہم اور مزید ہم سے بتائیے. جیسے آپ کہیں درس و تدریس میں بیٹھے ہوں اور آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ کہتے کہ پلیز دوبارہ کہہ دیجئے, تو اس طریقے کو عربی زبان میں اسما کہتے تھے. اسما کا مطلب ہوتا ہے کہ پلیز دوبارہ ہمیں کہیے, ہمیں سنے نہیں آیا. تو کیا کہتے تھے کہ اسما کہتے اور ساتھ میں غیرہ مسمعین بھی کہہ دیتے, یعنی دل ہی کے اندر کہہ دیتے کہ یعنی تم سن ہی نہ سکو یا بہرے ہو جاؤ. اور کبھی اسما کی بجائے رائینہ کہتے اور زبان کو موڑ دے کر رائینہ کر دیتے تھے. اور جب آپ عین یہ لگا دیں, عین کے ساتھ یا لگا دیں آپ, رائینہ ہو جاتا ہے وہ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے, ہمارے گڈریے, نعوذ باللہ. اور دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو اس طرح کے القابات سے نواز دیا, اور خود ہی کہتے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم پر ابھی کوئی نہ کوئی بلا نازل ہو جاتی تھی. ایک اور جو چیز, غیر مسمعین کا جو جملہ آتا ہے اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بد دعائی جملہ ہے کہ تو کبھی نہ سنا جائے نعوذ باللہ, یعنی تیری بات مقبول ہی نہ ہو, یعنی یہ قرآن اللہ کے رسول کی دعوت یہ مقبول نہ ہو اور ختم ہو جائے. تو یہ بد دعائی جملہ بھی ان کی زبانوں سے نکلتا تھا غیر مسمعین کا, عربی زبان میں اس کو بد دعائی جملہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی شرارتیں کہ کس طرح کی وہ حرکتیں کیا کرتے تھے. تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ پوشیدہ ہیں, لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے. اور خود ہی دل میں سوچتے کہ ہم پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی, اس کا مطلب ہم نے صحیح کہا. تو مسلمانوں کو ان کی شرارتوں سے اور ان کی اس غلط حرکت سے ان کو بتا دیا گیا مسلمانوں کو کہ دیکھو تم الرٹ رہنا. اور جو لوگ ایسا ہٹ دھرم بن چکے ہیں گمراہی میں اور جن سے ایمان لانے کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی, تو اب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے, اس سے زیادہ بھی اور کچھ مت کرو. تو یہ یہودیوں کا جرم تھا ایک بہت بڑا. یہاں پر ہم دیکھتے کہ یہودیوں کا یہ جو جرم بتایا گیا ہے, تو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ ہم مسلمان تو ایسے نہیں ہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا تھا کہ دینی محفلوں اور مجلسوں میں آپس میں مسلمان لوگ ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں, اشارے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جملے کس رہے ہوتے ہیں, طنزیہ باتیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ یہودیوں کا جرم تھا, یہ مسلمان نہیں کیا کرتے تھے, لیکن آج مسلمانوں سے بھی یہ جرم سرزد ہو رہا ہے. اور ایسی باتیں ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں کہ بڑے مولانا بنے پھرتے ہیں, بڑے عالم بنے پھرتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو اور گھر کو تو دیکھ لو. یا کچھ چیز انہوں نے کہی اور اندر سے زیر لب کچھ بڑبڑانا کہ سامنے والا پوری طرح سن نہ سکے. تو یہ سب طنزیہ باتیں, ایسے کام سارے کے سارے یہود کیا کرتے تھے. تو لہٰذا ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے. ابھی کل ہی ایک جگہ سیرت کا ہمارا پروگرام چل رہا تھا, تو وہاں پر ہجری کے حساب سے بات ہو رہی تھی کہ کون کون سی ہجری میں کیا کیا مین ایونٹس ہوئے ہیں. تو وہاں پر جب بات ہوئی تو بتایا گیا کہ دو ہجری میں چونکہ تحویل قبلہ ہوا اور دو ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے. تو ایک خاتون کہنے لگی کہ اچھا روزے دو ہجری میں کیسے فرض ہوئے, وہ تو نماز کے ساتھ فرض ہوئے تھے. تو میں نے کہا کیسے نماز کے ساتھ, تو صرف نماز فرض ہوئی تھی معراج میں, روزے تو بعد میں فرض ہیں. کہنے لگی ہمارے یہاں تو یہ بات کتنی مشہور ہے کہ بخشوانے گئے نماز اور روزے گلے پڑ گئے. تو میں نے کہا وہ تو ایک مقولہ ہے, ایک کال ہے وہ. کہنے لگی ہم تو یہی بات صحیح سمجھتے تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے بیکار کے مقولے, ایسی کہاوتیں کتنی ہماری یہاں مشہور ہو گئیں کہ اس کو لوگ دین کا حصہ سمجھنے لگے ہیں. یعنی یہ طنز ہے ایکچولی ہمارے دین پر. تو ایسے مقولے نہیں کہنے چاہیے, جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک, سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ سب جو ہے کیا ہے, یہ دینداروں کا مذاق اڑانا ہے یہ. یعنی کیوں وہ کام کرے جو یہودیوں کے کام تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, اگر آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ سورہ مائدہ میں, اور پیچھے بھی پڑھا ہے آپ نے تمام سورتوں میں, آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور اس بات کا ذکر ملے گا کہ ہم نے ہر نبی کے ذریعے سے پھر ان کے اوپر لعنت کروائی. اللہ بھی ان کے اوپر لعنت کرتا ہے, تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. اور لعنت کا مطلب کیا ہے کہ رحمت سے دوری. تو جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے، دین کو مذاق بنا لیا تھا جنہوں نے، جو رسولوں کو تک جنہوں نے نہیں چھوڑا، صحابہ کرام کی اور اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کر بدتمیزیاں کیا کرتے تھے، تنزیہ باتیں، تنزیہ جملے کہا کرتے تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ آگے پڑھیں گے ابھی ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر وہ اسمع اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی، مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اب ان میں سے ماں سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، اور کفر کیا تھا ان کا؟ یہی مذاق اڑانا نبیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ اللہ محفوظ رکھے، تو کبھی کبھی بھی دینداروں کا مذاق نہ اڑائیں پلیز، نہ تنزیہ باتیں کہیں، نہ جملے کسیں، نہ زیر لب کچھ الفاظ کہے جائیں، کیونکہ آپ کے زیر لب الفاظ کہے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیے، لکھ لیے گئے۔ قرآن میں آتا ہے نا سورہ قاف میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نہیں کوئی لفظ نکالتا انسان اپنی زبان سے مگر یہ کہ ہمارے حاضر باش اس کو لکھ لینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، فرشتے کرامن کاتبین، ہر لفظ لکھا جا رہا ہے ہمارا۔ تو اس لیے کسی عام انسان کا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، کجہ یہ کہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ ان کی شرارتیں تھیں یہودیوں کی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو خطاب دوبارہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب ایمان لاؤ۔ اور یہاں پر ایمان کیسے، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ کیسا ایمان لاؤ، صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، کہ اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے اور اس کی بھی جو تم سے پہلے تھی۔ مصدقا لما معکم من قبل ان نتمس وجوہم فنردہا علی ادبارہا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس قرآن پر، اور یہ قرآن کیا ہے دراصل، یہ اسی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، اور اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں، یا تمہاری پشت کی طرف پھیر دیے جائیں، یا تم پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈال دی تھی۔ اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے ہی رہتا ہے۔ انت مسا، نون توئے میم سین، نتمسا کا مطلب ہوتا ہے، جیسے اگر اس کو ہم عام معنوں میں تھوڑا سا لیں تو رب کرنا، جس کو کہتے ہیں نا آپ کوئی چیز رب کرتے ہیں، تو رب کرنے کے معنوں میں بھی نتمسا آتا ہے۔ اور جو اہل سبت تھے کہا جاتا ہے کہ ان کو جو بندر بنا دیا گیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پورے چہرے ان کے بندر کی طرح بن گئے تھے، بلکہ ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا تھا کہ کون لوگ ہیں، یعنی ان کی شکلیں تھوڑی باقی تھیں لیکن تھوڑی بندر کی جیسی کر دی گئی تھیں۔ یعنی ایسا رب کیا جانا، یا ایسا پھیر دیا جانا، یہ ایسا چینج کر دیا جانا کہ جس میں پرانی شباہت بھی نظر آئے، اس کو نتمس کہا جاتا ہے۔ توئے میم سین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جرم حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ تمہیں وہی سزا دی جانی چاہیے جو اصحاب سبت کو دی گئی تھی، یا تو تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیا جائے، یا پھر تمہارے چہروں کو پیٹ کی طرف موڑ دیا جائے، اور تمہیں بھی بندر بنا دیا جائے۔ لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اور یہ فنردہ علی ادبارہا، اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہی ہے کہ پشت کی طرف پھیر دیے جائیں تمہارے چہرے، لیکن یہ محاورتن بھی کہا جاتا ہے کہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جملہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں یہ معنی اس کا یہ ہوگا کہ جو ترقی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، جو سربلندی تمہیں حاصل ہے، اس کو پھیر کر یا اس کو الٹ کر تمہیں تذلیل تمہاری کر دی جائے، یا قعر مذلت میں تمہیں دھکیل دیا جائے، یعنی غلامی اور اسیری جو تم ایام پہلے دیکھ چکے ہو دوبارہ تم کو پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا، تم بے سر و سامانی کی حالت میں پلٹو گے۔ اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پیشن گوئی بھی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تو ان کو عرب سے باہر تو نہیں نکالا گیا لیکن مدینہ سے باہر نکال دیا گیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو مدینہ اور عرب سے بھی باہر نکال دیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے چولہے چکی اپنے سروں پر اٹھائے وہاں سے ان کو نکلنا پڑا جب یہ جلا وطن کیے گئے۔ تو پشت کی طرف پھیر دینے کے پھر دو معنی بنے، ایک تو یہ کہ چہروں کو پھیر دیا جائے تمہارے، اور یا پھر اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہیں ذلت اور رسوائی کا دنیا میں ہی عذاب دیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایسا حال ہوا بعد میں، کہیں ان کے لیے کوئی وطن نہیں تھا، ہر طرف سے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑی، جہاں گئے وہاں مارے گئے، کسی نے ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دی، غلامی اور رسوائی ہی ان کے نصیب میں آئی۔ اور آج اگر کسی کے بلبوتے پر، کسی کے سہارے پر انہیں کوئی جگہ ملی ہے تو ملی ہے، ورنہ ادروائز یہ ہر جگہ مارے ہی جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہا جائے، اوتھینٹک تفاسیر کو دیکھا جائے، جھوٹی حدیثوں سے بچا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ احادیث بہت مشہور ہیں اور خود سے جو ہے کچھ کا کچھ قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، تو کبھی بھی ایسے کرنے کی ہمت نہ کی جائے۔ اور بہت سوچ سمجھ کر، خصوصاً درس اور تدریس کے موقع پر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ توفیق دی ہے ماشاءاللہ کہ اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے کہ آپ کہیں قرآن کی تفسیر کو پیش کرنے والے بن رہے ہیں، تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ حدیثیں کون سی لے رہے ہیں، اوتھینٹک لے رہے ہیں یا ان اوتھینٹک لے رہے ہیں، تفسیر کون سی آپ لے رہے ہیں کہ جو قرآن کی آیتوں سے ریلیٹڈ ہے، یا آپ اپنی من مانی تاویلیں اور تفسیریں پیش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ من کذب علیہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم حدیثیں اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے، تو قرآن کی آیت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ اس کے الفاظ میں چینج کرنا ہے، نہ اس کی تفسیر میں، اور نہ ہی اس کے تاویل میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ اب یہاں یہ وہ شرک والی آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بہت ہی مشہور آیت ہے یہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے پاس سمندر کے برابر بھی انسان گناہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی گناہ معاف کر دوں گا، بشرطی یہ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ آپ تصور کریں ذرا کہ کتنے بڑے گناہ کا ذکر کیا گیا، کہ اتنے بڑے گناہ بھی لے کر اگر انسان آتا ہے تب بھی اسے معاف کر دیا جائے گا، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اب شرک کیا کیا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ شرک کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ سامنے بتوں کو رکھ کر پوجنا بس وہی شرک ہے، تو نہیں، شرک کی کئی قسمیں آئی ہیں۔ امام غزالی کے بقول 11 یا 12 قسمیں انہوں نے بتائی ہیں شرک کی، انشاءاللہ تعالی وہ ہم نیکسٹ کوئی اس میں دیکھیں گے آیت میں، لیکن یہاں پر ہم صرف مین اگر بات کو سمجھ لیں کہ شرک اللہ کے ساتھ شریک بنانا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، چاہے وہ دعاؤں میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو۔ تو جو بھی دینے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، یا کوئی بھی نعمت ہو۔ اگر آپ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر مانگتے ہیں تو شرک کے پھر مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور خصوصاً ہمارے یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ اولاد کی وجہ سے انسان بہت زیادہ شرک میں انوالو ہوتا ہے، اور جا کر بڑے بڑے ولیوں سے مزاروں پر جا کر جو ہے وہ اولاد مانگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مزار والے، قبر والے، وہ تو خود محتاج ہیں بیچارے، وہ تو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ دوسروں کو کیا دیں گے بھلا؟ اگر آپ کو کروانا ہی ہے اپنے لیے دعا، تو کوئی زندہ لوگوں سے کروائیں، ہو سکتا ہے وہ زندہ لوگ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لے، لیکن جو قبروں کے اندر ہیں وہ کیا دے سکیں گے؟ تو یہ جو قبر پرستی ہے یہ بھی شرک ہے۔ کسی عالم کو اتنا بڑا درجہ دے دینا کہ اس کی باتوں کو ہم اللہ کی باتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانیں، یہ بھی شرک ہوا۔ اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ارباب من دون اللہ، کہ جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو عدی بن حاتم آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے ارباب اور رہبان کو اپنا رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا حدیث میں؟ کہ ان کے حلال کو حلال جاننا اور ان کے حرام کو حرام جاننا، یہ بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے برابر شریک کرنے کے برابر ہوا ہو. تو کوئی بھی عالم دین ہو، قرآن اور سنت سے ہٹ کر اگر وہ کچھ کہتا ہے اور کسی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دیتا ہے، تو یہ بھی پھر علماء کو رب بنانا ہوا، تو یہ بھی شرک ہوا. تو شرک فی الذات، شرک فی التصرف، کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے تصرف جو اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو عطا کیے جاتے ہیں، تو اس کے تصرف میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی عبادات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. جھکنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے آگے آپ جھک نہیں سکتے، نہ قبروں کے سامنے آپ سر جھکا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کسی انسان کے سامنے آپ. اس لیے کسی کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا اسلام میں ناجائز ہے. یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تو ہو سکتا، اس کی پرمیشن دی گئی ہے کیونکہ ہمیں ذکر ملتا ہے سورہ یوسف میں، لیکن امت محمدیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سجدہ تعظیمی بھی ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا. تو کسی کے سامنے جھک کر سلام کرنا وہ بھی صحیح نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس نے میرے ساتھ غیر کو شریک بنایا، تو میں اس صاحب عمل اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حدیث تھی، یعنی حدیث قدسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص مجھ سے زمین پر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بنایا ہو، تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اسے ملوں گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخ سے فرمائے گا، اگر زمین بھر کی کل اشیاء تیری ملک ہوں تو کیا تو اس عذاب سے نجات کے بدلے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت آسان بات کا سوال کیا تھا، اور تو اس وقت صلب آدم میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک کیے بغیر نہ رہا. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ بہت تھوڑا سا. کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہ ہم کسی کے ساتھ شرک نہ کریں. نہ اللہ تعالیٰ ہم سے مال و دولت چاہتا ہے، نہ کچھ اور چاہتا ہے، بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو اس آیت میں دراصل جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ حدیث سے بھی واضح ہے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ قابل معافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے اہل کتاب، اگر تم بھی شرک سے باز آ جاؤ، ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر اسلام قبول کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ معاف فرما دے گا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، ان کے نزدیک یعنی کیا ان کا عقیدہ ہو گیا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی گناہ کر لیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی قدم بھرتے ہیں؟ حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پر جو یہود و نصارہ کے علماء تھے، جب ان کو ان کے برے کرتوتوں کے بارے میں بتایا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ سب چھوڑ کر تم ایمان لاؤ، تو وہ شیخی میں آ کر کہتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، کہ یعنی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اور چونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں لہذا ہم پاکیزہ نفسوں کے مالک ہیں. اور جو نصارہ تھے انہوں نے کفارت المسیح کا عقیدہ گھڑا ہوا تھا. آپ جانتے ہوں گے نا کہ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اب ان کی امت جو ہے کتنی بھی گناہ کرتی رہے، ہم سب کا بدلہ عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا، نعوذ باللہ. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے سولی پر چڑھ جانے سے ہماری امت پاک ہو گئی اور جنت کے مستحق ٹھہری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے. پاکیزہ تو صرف وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھے اور اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ قرار دے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں آ چکا ہے کہ ہم تو سید اور آل رسول ہیں، یا ہم اعلی خاندان کے ہیں، یا ہماری پشت تو بالکل پاکیزہ لوگوں سے بھری پڑی ہے، لہذا ہم نیک لوگوں کی اولاد ہیں، یا فلاں فلاں عرس اور فلاں فلاں دروازے سے ہم اگر گزر گئے تو ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو یہ صرف خرافات ہیں یا دل کی تمنائیں اور خواہشیں، اور تمنا اور خواہشات سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جنت تمنا اور خواہشات سے اگر ملتی تو بہت ہی آسان ہو جاتی تھی، صحابہ کرام کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اسی لیے اسلام میں اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ اپنی خود کی تعریف کی جائے، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیا جائے، یا اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرا جائے۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو ایک نماز نہیں چھوٹتی، میری تو کبھی فجر قضا نہیں ہوئی، میں تو رات سے جگی ہوئی ہوں، تہجد سے اٹھی ہوئی تو ابھی تک نہیں سوئی، میری تو آج صبح سے نیند نہیں ہوئی، میری تو کبھی تہجد بھی نہیں جاتی ہے، میں تو ایسا کرتی ہوں، میں تو ویسا کرتی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنی پاکیزگی، یہ نفس کا دم بھرنا ہے۔ اور جانے انجانے میں ہماری زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں کہ ہم جو ہے سامنے والے کو ضرور بتانا چاہیں گے آج تو میں صبح سے سوئی نہیں، فجر سے پہلے سے جاگی ہوئی ہوں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کہ آپ تہجد گزار ہیں؟ میری تو فجر کبھی نہیں چھوٹتی، یہ بھی چیز غلط ہے۔ آپ نے بتا دیا، اس کا مطلب آپ اپنی تعریف چاہ رہی ہیں۔ تو اسلام میں ایسی باتوں کو پسندیدہ نہیں کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی پاکیزگی نفس کے دم نہ بھرو یا اس کے دعوے نہ کرو، بلی اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ صحابہ اکرام ڈرتے تھے، اتنا کچھ کرتے اتنا کچھ کرتے، اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، اور انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا جیسے کہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم غور کریں کہاں صحابہ کرام اور کہاں ہم، وہ تو اتنا کچھ کرتے تھے اتنا کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو راتیں ہوتی تھیں وہ درویش بن جایا کرتے تھے رات میں، اور دن میں لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جایا کرتے تھے، کھڑے رہ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اتنا زیادہ قرآن پڑھتے کہ ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف کے بارے میں اگر آپ لوگ جانتے ہوں، آپ لوگوں نے اگر ہسٹری پڑھی ہو، تو انہوں نے 7 منزلیں مقرر کی ہوئی تھیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں یا اللہ کے رسول کے زمانے میں پاروں کا ڈویژن نہیں ہوا تھا، تو صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا کہ 7 منزلیں مقرر کی ہوئی تھیں، اور اس کی نشانیاں بھی ان کے قرآن میں ملتی ہیں، پرانے مصحف میں ملتی ہیں۔ تو 7 منزلوں کا مقصد تھا کہ ایک دن میں وہ ایک منزل ختم کرتے تھے، اور 7 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے وہ لوگ، یعنی اس کی تلاوت کمپلیٹ کیا کرتے تھے۔ اور زیادہ تر جو ان کی تلاوت تھی، بہترین طریقہ تلاوت کا ان کا یہ ہوا کرتا تھا کہ اس کو نمازوں میں پڑھتے تھے قرآن کو، کیونکہ زیادہ تر صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم تو اگر تہجد کے لیے کھڑے ہوں تو ہم کو کوئی بڑی صورت ہی نہیں یاد ہوتی ہے، کیسے ہم تہجد پڑھیں، جبکہ تہجد میں پسند یہی کیا گیا ہے، احسن عمل یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ اس میں طویل صورتیں تلاوت کی جائیں، جو لمبی صورتیں ہیں۔ اب یاد ہوں گی تو پڑھیں گے نا، کون یاد کرے؟ ہمارے یہاں تو بس مخصوص کر لیا گیا 3 صورتیں، قل ھو اللہ احد، انا آتینا، یا پھر الم ترا، یا پھر تبت یدا، بس یہ 3 صورتیں لوگ یاد کر لیتے ہیں، ختم، پوری زندگی گزر جاتی ہے ان کی۔ تو جس کے دل میں قرآن نہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، سوری حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی۔ یعنی جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا، جس نے جتنا زیادہ قرآن پر عمل کیا ہوگا، تو اس کے اتنے بلند درجات ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں نصیب کرے وہ درجہ انشاءاللہ۔ لیکن وہ کس صورت میں ہوگا؟ محنت سے، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ تو محنت کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے دعوے نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نیک ہیں ماشاءاللہ، آپ بہت عبادت گزار ہیں، لیکن اپنی عبادت کا معاملہ آپ اللہ تک ہی محدود رکھیں۔ اہل کتاب کو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا دم نہ بھرو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یعنی اپنے منہ سے ایسی باتیں کہنا بالکل جھوٹ ہے جو انہوں نے خود گھڑ کر اللہ کی طرف کر دی تھی، جو آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ دیکھیے لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے صریح گناہگار ہونے کی نشانی ہے۔ وکف بہ اسم مبینا، تو یہ ان کے گناہ پر گناہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو کہتے تھے، یعنی جھوٹ بات کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کے بیٹے ہیں، اور ہم چوزن پیپل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ خود ساختہ جھوٹ ہے جو اللہ کے ذمے یہ لگا رہے ہیں، اور یہی گناہ ان کے گناہگار ہونے کے لیے یا اس کے اوپر ایک دلیل ہے۔ تو خود سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کے چاہتے ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، ہمارا خاندان اعلیٰ ہے اور ہم سے تو کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں پر بھی جو بہت مشہور ہے نا ایسے ہی خاندانی حسب نصب کے بارے میں، تو یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے نزدیک چاہتا وہی ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہی پسندیدہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں آتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو، ولکن ينظر اعمالکم و قلوبکم، کہ وہ ضرور دیکھتا ہے تمہارے قلب کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو لہٰذا اللہ کے نزدیک تقوی والے لوگ زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہیں، نہ کہ خود سے اپنے منہ میاں میٹھو بننے والے لوگ۔ تو کوشش کریں کہ اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنیں، کہ اللہ تعالیٰ پھر فرما دے کہ ہاں یہ ہے میرا بندہ۔ جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو لہٰذا ایسی توحید ہم اپنائیں، شرک سے بچے رہیں، اللہ کی مرضی کے پسندیدہ کام کریں اور مسلسل اپنے آپ کو اس راہ میں لگائے رکھیں، اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل میں یہی فکر ہو کہ میرے یہ اعمال بھی پتہ نہیں کافی ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت ہی مجھے بچا سکتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے پھر امیدوار رہیں، لیکن تمام عمل کرنے کے بعد، عمل کرنے سے پہلے نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا